جدید کا. اللہ نے اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو جائے. لہذا اگر انسان مالی اعتبار سے وسعت چاہتا ہے تو اسے میدان عمل میں آنا ہوگا، اسے کاروبار کرنا ہوگا، اسی لیے کاروبار کو مستحب قرار دیا گیا. اگر وہ معاشرتی اعتبار سے اپنی قوم اور ملت کی تقدیر کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، قسمت بدلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی اسے ایفرٹس کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی. مجھے یاد آیا ایک وہ کتاب کے جو مجھے واقعاً اپنے ٹین ایج سے بہت پسند ہے، آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب. میں اپنے جتنے نوجوان دوست یہاں پر بیٹھے ہیں میں ان کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں. کتاب کا نام ہے عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز، یہ اردو ٹرانسلیشن ہے، اصل کتاب فارسی میں ہے. اردو ترجمے کا نام ہے عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز. اور واقعاً بہت فرینڈلی انداز میں، بڑے دوستانہ انداز میں آغے جعفر سبحانی نے اس میں ان رازوں پر گفتگو کی. اسی میں کوشش، محنت، اس کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، مولا کائنات کا وہ بیان نقل کیا، کوفہ، مسجد کوفہ. اب امیر المومنین آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ کوفہ میں نہیں گزارا، یہ اختتامی کچھ سال ہے، 4.5-5 سال جو ظاہری خلافت کے ہیں وہ مولا کائنات نے کوفہ میں گزارے. جب امیر المومنین کوفہ میں آئے تو دیکھا کہ مسجد کوفہ کے باہر کچھ فقراء، غربا، مفلس کشکول گدائی لیے بیٹھے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیے برادران عزیز، ایک ہوتا ہے جینون بیگر کہ واقعاً کوئی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بھیک مانگ رہا ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، پیر کٹا ہوا ہے، کسی حادثے کی وجہ سے اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنا روزگار حاصل کر سکے، اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے، تو ایک جسٹیفیکیشن سمجھ میں آتی ہے. مولا کائنات نے دیکھا کہ یہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا پرابلم ہو سکتا ہے، صحت کے اعتبار سے ہٹے کٹے ہیں، ہاتھ پیر موجود ہیں، معذور بھی نہیں ہیں، کرپلڈ نہیں ہیں، ہینڈی کیپ نہیں ہے، ریزن کیا ہے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب ذرا سنیے، امیر المومنین نے جب کسی سے پوچھا، اپنے کسی ساتھی سے، کہ یہ لوگ کیوں بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی وجہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو جواب کیا ملا؟ جواب سنیے، مولا کو جواب یہ دیا گیا کہ یا علی، یہ جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ رجال الحق ہیں، یہ مردان حق ہیں. تو مولا پوچھتے ہیں کہ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان میں حق والی کون سی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا علی، ان کے اندر معاملہ یہ ہے، یہ رجال الحق اس وجہ سے ہیں کہ یہ یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، اگر کوئی دے روٹی دے تو یہ کھا لیتے ہیں، ورنہ یہ صبر کرتے ہیں. مردان حق ہیں، حق کا معیار کیا ہے؟ کہ یہ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، اگر کوئی انہیں روٹی دے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ یہ صبر کرتے ہیں. حق کا معیار بدل گیا، صبر کا معیار بدل گیا. علی سے یہ کہا جا رہا ہے یہ رجال الحق ہیں، مولا کو یہ حق ہے کہ وہ پلٹ کر کہیں کہ رسول پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور تم علی کو بتا رہے ہو کہ یہ مردان حق ہیں. امیر المومنین نے اس پر کاؤنٹر کامنٹ کیا کیا، وہ واقعاً یاد رکھنے والا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ مردان حق ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اگر کوئی روٹی دے دے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ صبر کرتے ہیں. مولا نے ان کی پیٹ نہیں تھپتھپائی، مولا نے انہیں سینے سے نہیں لگایا کہ سبحان اللہ کیا کہنا، مردان حق سے آج ملاقات کا شرف حاصل ہوا. امیر المومنین نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا عجیب ہے. مولا کہتے ہیں کوفے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں، اگر کوئی ان کے سامنے ہڈی ڈال دے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ وہ صبر کرتے ہیں. تو ان میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ معاشرے پر بوجھ بن کر یہ سمجھے کہ وہ حق کا پرستار ہو گیا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو اگر آپ سیرت معصومین میں دیکھیں، قرآن کی آیتوں میں دیکھیں، حضور کی حدیثوں میں دیکھیں، تو آپ کو مسلسل یہ پیغام نظر آئے گا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ انسان کاروبار سے جی چورا ہے، اپنے روزگار کو حاصل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرے. الکاسب حبیب اللہ، اگر ایک انسان رزق حلال کما رہا ہے تو یاد رکھیے کہ بہت بڑی عبادت وہ انجام دے رہا ہے، وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے، وہ پروردگار عالم کا محبوب قرار پاتا ہے کہ وہ رزق حلال کما رہا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، بس جس چیز کا مطالبہ اسلام کر رہا ہے وہ یہ کہ لا تلہیہم تجارتن ولا بیعن، تجارت بھی کرو، خرید و فروخت بھی کرو، مگر تجارت اور خرید و فروخت کی وجہ سے یاد خدا سے غافل نہ ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ انسان اس طرح سے اپنے بزنس میں ایبزارب ہو جائے کہ بزنس ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے. یاد رکھیے, راستہ راستہ ہونا چاہیے, راستے کو منزل نہیں بنا لینا چاہیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اب آئیے واپس آیت کی طرف. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم, یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین سے, ان کی جانوں کو بھی خرید لیا اور ان کے مال کو بھی خرید لیا. اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں, حضرت علامہ سید علی نقی صاحب اس کو الوبریٹ کرتے ہوئے ایک سوال ریز کرتے ہیں جو واقعاً قابل توجہ ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر خدا نے خرید لیا تو خرید و فروخت کے اندر پہلے کیا ہوتا ہے؟ جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ پہلے آفر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس چیز کو خریدا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آفر ابھی ہوئی نہیں اور ایکسیپٹنس پہلے سے اناؤنس ہو گئی. ایجاب ہو پھر اس کے بعد قبول ہوگا نا. یعنی آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر میں آپ کے مکان کے بارے میں ویسے ہی اناؤنس کر دوں کہ بھائی جو آپ کا مکان ہے وہ میں نے خرید لیا, تو آپ کو حق ہے کہ آپ میری عقل پر شبہ کریں کہ مولانا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, خیریت تو ہے, ہم نے تو بیچنے کے لیے نکالا ہی نہیں. ابھی تو ہمارے گھر کے اوپر وہ تختی لگی نہیں ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہو فور سیل برائے فروخت, جب ہم نے فروخت کرنے کے لیے نکالا نہیں ہے. اس دام پر مجھے یہ ڈیل منظور ہے اور پھر ڈیل اسٹرائک ہو جائے. یہی طریقے بیچنے کے لیے آفر ہی نہیں کیا تو اس کے مقابلے پر خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ سوال تو بڑا لاجیکل ہے. اچھا آپ دیکھیے برادران عزیز, ایک علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائے, فقہ کے اندر ایک بیع فضولی بھی ہوتی ہے. یہ بیع فضولی کیا ہے؟ ویسے یہاں پر لفظ فضول کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں, مگر نتیجہ تقریباً وہی ہے, بالکل فضول بیع. یعنی ایک ایسی بیع کہ جس کے اندر کوئی شخص آپ کی کسی چیز کی ڈیل کرا دے, آپ کی گاڑی ہے, آپ سے پوچھے بغیر کہیں پر جا کر اس کی ڈیل کروا دی اور کہا کہ صاحب یہ گاڑی فلاں صاحب کی, آپ خریدنے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں 10 لاکھ کی یہ گاڑی خریدنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب, یہ گاڑی آپ کی ہوئی, آپ 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کہا کہ ہاں. وہ جس کی گاڑی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں بے فضولی. اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ نل اینڈ وائڈ, سوائے اس کے کہ اب وہ جس کی گاڑی ہے وہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے ڈیل کرا دی تو اس رقم پر میں بیچنے کے لیے تیار. تو یہ بے فضولی میٹیریلائز ہو جائے گی. یہاں پر تو ایسا بھی نہیں ہے, پروردگار عالم نے اناؤنس کر دیا ان اللہ اشترا, یقیناً اللہ نے خرید لیا, من المؤمنین مومنین سے, انفسہم ان کی جانوں کو خرید لیا, وہ اموالہم ان کے مال کو خرید لیا, جنت کے عوض خرید لیا. قیمت بھی لگا دی, کیا خریدا وہ بھی بتا دیا, کس نے خریدا وہ بھی بتا دیا, کس سے خریدا وہ بھی بتا دیا, مگر بیچنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس پورے کانٹریکٹ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو نلیفائی ہو جائے گا, یہ تو کل عدم ہو جائے گا. علامہ سید علی نقی صاحب بہت پیارا تبصرہ کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے آیت پر, ایک مرتبہ پھر غور کیجئے. پروردگار عالم نے کیا کہا؟ ان اللہ اشترا من الناس, عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے, عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ میں عام انسانوں سے خرید رہا ہوں, خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین, اللہ نے عام انسانوں سے نہیں خرید لیا, مومنین سے خرید لیا ہے. یعنی ایک شخص جب ایمان کا اعلان کرتا ہے, یہ فقط ایمان کا اعلان نہیں ہوتا, وہ اپنا مال بھی فروخت کے لیے پیش کر دیتا ہے, اپنی جان بھی فروخت کے لیے پیش کر دیتا ہے. یہ اعلان ایمان کے بعد اس نے اپنی جان فروخت کے لیے پیش کر دی, اس نے اپنا مال فروخت کے لیے پیش کر دیا. اب پروردگار عالم کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے کہ جو ایمان کے ماتحت تم نے اپنی جان بیچنے کے لیے نکالی تھی, جو تم نے اپنا مال بیچنے کے لیے نکالا تھا, تو مطمئن ہو جاؤ اللہ نے اسے خرید لیا, تمہاری جان کو بھی خرید لیا اور تمہارے مال کو بھی خرید لیا. کس کے عوض خرید لیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت کے عوض خرید لیا. اب میں آپ سے پھر ایک سوال کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی ڈیل ہو, تجارت ہو, کاروبار ہو, دیکھیے آپ میں سے بہت سے احباب جانتے ہوں گے کہ میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، میں خود بزنس مین نہیں ہوں لیکن بہرحال میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، یعنی ہماری کمیونٹی میں عام طور پر بزنس کرنے والے افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں، آئی ہوپ کہ ایف بی آر کا کوئی یہاں پر موجود نہیں۔ تو یہ کاروبار، منافع، منافع کیسے کمایا جاتا ہے، یہ ہمارے خانوادے کے اندر تو یہ ڈسکشن چلتے ہی رہتے ہیں، ہم لوگ بچپن سے یہی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کاروبار کا منافع اگر پروفٹ میکسیمائز ہوگا تو وہ کاروبار زیادہ فروٹفل ہے، اور اگر کاروبار کے اندر منافع کم ہوگا تو ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ وہ کامیاب کاروبار نہیں کہلائے گا۔ اور ایک وہ اصطلاح ہے بریک ایون، کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا لگایا تھا اتنا ہی ملا، کوئی پروفٹ نہیں ملا، بس کاسٹ ریکور ہو گئی۔ اور اس کے اندر بھی ہم لوگ اکنامکس کے اندر پڑھتے ہیں کہ اپورچونیٹی کاسٹ تو ہوتی ہے، کہ بہرحال جو وقت لگایا وہ تو لگ گیا، چاہے آپ نے پوری کاسٹ کو ریکور بھی کر لیا لیکن بہرحال ٹائم تو آپ کا لگا۔ اگر یہ ٹائم یہاں پر نہ لگایا ہوتا تو کسی اور جگہ یہ ٹائم صرف ہو جاتا، تو ایک اپورچونیٹی کاسٹ تو ہے۔ تو اپورچونیٹی کاسٹ ہے، بریک ایون ہے، پھر بریک ایون کے اوپر انسان اگر کچھ کمائے تو کہا جائے گا کہ اب اس نے منافع کمانا شروع کیا، اب اس کو کاروبار کرنا آتا ہے۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کسی نے 5 کروڑ روپے انویسٹ کیے اور 5 کروڑ 1 لاکھ روپے کما لیے، کیا آپ اس کو کامیاب کاروبار کہیں گے؟ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے بعد صرف 1 لاکھ روپیہ کمایا تو کیا کمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں پروفٹ کا بھی ایک معیار ہے کہ اتنا تو ہو کہ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ اس کو کاروبار کرنا آتا ہے، یہ کامیاب بزنس مین ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے جو قیمت لگائی ہے وہ اتنی تو یقیناً ہے کہ حاصل ہونے کے بعد ایک مومن کو کامیاب کاروباری کہا جا سکے، اتنی قیمت تو پروردگار عالم نے کم سے کم لگائی کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ مطمئن ہو جاؤ کہ جو تمہاری جان ہے اس کی قیمت ہم لگا رہے ہیں، تو اتنی قیمت تو ہم لگائیں گے کہ جس کے نتیجے میں تم کامیاب بزنس مین شمار ہو سکو۔ آیت واپس سنیے، قیمت کیا لگائی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے عوض۔ یہ کم سے کم وہ قیمت ہے کہ جس پر کسی شخص کو کامیاب کاروباری کہا جا سکے، کامیاب تاجر کہا جا سکے۔ خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے۔ تشریح بھی آ گئی، ایلوبریشن بھی آ گیا، تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں اس سے کم میں اپنے نفس کو فروخت مت کرنا، اگر اس سے کم میں تم نے اپنے نفس کو بیچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کاروبار کرنا نہیں آتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اتنا تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہارے نفس کی کم سے کم وہ قیمت جو تمہیں ملنی چاہیے وہ یہ، وہ ہے جنت۔ یہ خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اتفاق سے سورہ براءت ہی میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا کہ اللہ انہیں وہ جنتیں دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ورضوان من اللہ اکبر، مگر یاد رکھنا یہ جنت کم سے کم قیمت ہے، اس سے بالاتر بھی کوئی قیمت ہے۔ آیت تو آپ نے سن لی مگر آگے بڑھیے، اگر ہم مولا کائنات سے یہ سوال کریں کہ مولا یہ تو کم سے کم قیمت ہے جو ایک مومن کے نفس کی لگائی جا سکتی ہے جس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ اسے کاروبار کرنا آتا ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ اگر یہ کم سے کم قیمت ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ اگر یہ کم سے کم قیمت ہے جنت تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ اب امیر المومنین کیا فرمائیں گے؟ مولا یہی کہیں گے کہ جو مومنین کے نفس کی قیمت ہے وہ کم سے کم ہے، جو امیر المومنین کے نفس کی قیمت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ اس کا اعلان کہاں پر ہوا؟ پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، شب ہجرت آ کر دیکھو ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے مگر جنت کے عوض نہیں بیچ رہا، وہ اپنے نفس کو بیچ رہا ہے، مرضی پروردگار خرید رہا ہے۔ یہ کم سے کم قیمت نہیں ہے. اعلان وہاں پر بھی یہی تھا، رضوان من اللہ اکبر، اور رضائے پروردگار وہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں جو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے بیان فرمائی. دیکھیے واقعاً مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اور یہ دیگر بزرگان، کیا کہنا ان بزرگان کا، اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب فرمانے لگے کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے یہ کہا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، مولا کائنات لیٹ گئے. اور اب پروردگار عالم، یہ خطیب کا تخیل ہے، یہ خطیب کا تخیل ہے اور آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر میں یہ عرض کر رہا ہوں، خطیب کا تخیل. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میرا جملہ ہے اور اگر کوئی میرے بعد اسے کوٹ کرے گا تو میرا ہی جملہ کوٹ کرے گا. اتنے اعتماد کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بیان کیا، اور واقعا کیا خوب انہوں نے بیان فرمایا. وہ کہنے لگے کہ پروردگار عالم کو یہ سونا بہت پسند آیا، بہت پسند آیا ہے یہ بستر رسول پر علی کا سونا، یہ بہت پسند آیا. اب یہ زوم آنا، یہ جو لفظ ہے کہ یہ سونا بہت پسند آیا، یہ ایسا سونا ہے خالص سونا، کھرا سونا، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کہ یہ سونا بہت پسند آیا. تو اب پروردگار عالم نے فیصلہ کیا، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس سونے کو خریدے. تو سوال کیا کہ سونے والے، یہ سونا بیچتا ہے؟ اے سونے والے، ہم تیرا یہ سونا خریدنا چاہتے ہیں، سونا بیچتا ہے مگر وہ تو سو رہا ہے، تو وہ کیسے بتائے کہ بیچتا ہے یا نہیں بیچتا؟ تو پھر پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب، ذرا تم درمیان میں پڑھ کے ہماری یہ ڈیل فائنل کروا دو، ہم اس سونے والے سے یہ سونا خریدنا چاہتے ہیں، یہ خالص کھرا سونا ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ علی، یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ سونا بیچنے کے لیے تیار ہو؟ تو مولا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے خریدنے والا کون ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا. خدا نے کہا اے حبیب، درمیان میں پڑھ کر یہ ڈیل کروا دو. پیغمبر اکرم نے علی سے پوچھا ہے، علی کیا یہ سونا بیچو گے؟ مولا نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو بتائیے کہ خریدنے والا کون ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ خریدنے والا تو خود خدا ہے. کہا اچھا، خود خدا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ اگر خدا خریدنے والا ہے تو پھر مجھے بیچنے میں کیا تکلف ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کے بعد پیغمبر اکرم پوچھتے ہیں کہ علی، اگر تم بیچنے کے لیے تیار ہو تو یہ تو بتاؤ قیمت کیا لوگے، قیمت کیا لوگے. بہت توجہ کیجیے گا، اے علی، بیچنے کے لیے تیار ہو، وہ خریدنے کے لیے تیار ہے، اب یہ تو بتاؤ کہ تم قیمت کیا لوگے. اب جملہ سنیے گا، مولا نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول، اگر خریدنے والا خدا ہے تو پھر بھاؤ تاؤ کیا کرنا، مول تول کیا کرنا؟ جب خریدنے والا وہ ہے تو پھر اس سے اس طرح سے بارگین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا پھر بھی بتاؤ تو صحیح، کتنے میں بیچو گے؟ کہا جو اس کی مرضی ہے وہی دے دے. اللہ کے رسول، میں خود کیا کہوں، جو اس کی مرضی ہو وہ دے دے. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ اے پروردگار، علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیری مرضی وہ تو دے دے. تو خدا نے طے کیا کہ جب میری مرضی پر علی نے چھوڑ دیا تو میں نے اپنی مرضی ہی کو قیمت بنا دیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کہ جب میری مرضی پر چھوڑ دیا تو پھر میں نے اپنی مرضی ہی کو قیمت قرار دے دیا. آج سے علی کا نفس میرا ہوا اور میری مرضی علی کی ہوئی. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، واقعا یہ عجیب ایک معاملہ کہ کم سے کم قیمت جنت، زیادہ سے زیادہ قیمت مرضی پروردگار. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. اب دیکھیے برادران عزیز، یہ شب ہجرت امیر المومنین کا یہاں بستر رسول پر اس طرح سے سو جانا یہ نفس مطمئنہ کا پتہ دیتا ہے، ورنہ چاروں طرف تلواریں کھینچی ہوئی ہوں حکم صرف لیٹنے کا ہو، اور حکم لیٹنے ہی کا ہو سکتا ہے، میں آپ سے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ لیٹ جائیے، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں سو جائیے؟ سونا آپ کے اختیار میں ہے، سونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے لیٹتا ہے اور کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، جبکہ چاروں طرف کسی نے تلوار نہیں کھینچی ہوتی۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اگر چاروں طرف تلواریں کھینچی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی وہ فقط نہ لیٹے بلکہ سو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نفس میں اضطراب نہیں ہے، اس نفس میں اطمینان ہی اطمینان ہے۔ علامہ سید علی نقی صاحب اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو ہم نے سوچا، یہ تو ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی گہری نیند سوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ تو جو گھوڑے بیچ کر سو رہا ہو یہ تو محاورہ ہے، اگر کوئی نفس بیچ کر سویا ہو تو اس کی نیند کتنی گہری ہوگی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور اب ذرا دیکھیے کردار کی بلندی کہ پیغمبر اکرم نے یہ کام کیوں کیا تھا امیر المومنین کو، ایک تو ڈسگائز کرنے کے لیے، بے شک پیغمبر اکرم یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے رہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول سو رہے ہیں، اور وہ اسی خیال اور اسی گمان میں رہیں، اور تاکہ پیغمبر اکرم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ جب پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو لیٹنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام بھی ان کے سپرد کیا، اور وہ کیا تھا؟ کہہ لی یہ مشرکین کی امانتیں، ان امانتوں کو ان کے مالکان تک پہنچا دینا اور پھر میرے پاس مدینے آ جانا۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے وہ مشرکین کون تھے؟ یہ مشرکین وہی تھے جو ننگی تلواریں لیے ہوئے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے، یہ رسول کے کردار کی رفعت اور بلندی ہے کہ جس رسول کی جان ان مشرکوں کے درمیان محفوظ نہیں ہے، اسی مشرک کی امانت رسول کے پاس محفوظ ہے، اور رسول کے پاس یہ امانت محفوظ رہے گی، مشرکوں کو پورا اطمینان بھی ہے۔ اور مولا کائنات سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی امانتیں ان تک پہنچا دینا اور میرے پاس آ جانا۔ اچھا، علامہ رشید ترابی اس پر تبصرہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کیا یہ بتایا کہ کس کی کون سی امانت ہے؟ یہ تو کہا یہ امانتوں کا ڈھیر ہے، یہ ان کے مالکوں کو پہنچا دینا۔ میں یہ کہوں کہ اللہ کے رسول کوئی کاغذ بھی تو دیجئے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ کون سی امانت کس کی ہے، مگر پیغمبر اکرم یہ تو کہہ رہے ہیں یہ امانتیں مشرکوں کو پہنچا دینا، مگر یہ نہیں بتا رہے کہ کون سی امانت کس کی ہے۔ جو منیت کی منزل پر ہو اسے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کے حوالے کر دی وہ تمام امانتیں، اور پھر یہ کہا کہ بس ان امانتوں کو حوالے کر کے پھر میرے پاس آ جانا، اور پھر پیغمبر اکرم چلے گئے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ کے باہر مسجد قباء آج جہاں پر موجود ہے، وہیں پر قباء کی بستی تھی جہاں پر پیغمبر اکرم رکے، اور جب کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول چلیے مدینہ منورہ میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ نہیں، انہیں میرا انتظار ہے مگر مجھے بھی کسی کا انتظار ہے۔ کہ اللہ کے رسول آپ کو کس کا انتظار ہے؟ کہ مجھے انتظار ہے علی کا، کہ علی آ جائیں، گھر کی دوسری خواتین بھی تھی جو امیر المومنین کے ہمراہ تھی، کہ یہ سب آ جائیں پھر میں ایک ساتھ ان سب کے ہمراہ مدینہ شہر کے اندر داخل ہوں گا۔ غور فرمایا آپ نے، یہ ہوا۔ علامہ سید علی نقی صاحب اس کے اوپر ایک بہت ہی اہم تبصرہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ پیغمبر اکرم ان امانتوں کے بارے میں کتنے حساس ہیں؟ کن کی امانتیں؟ مشرکین کی امانتیں۔ پیغمبر اکرم کتنے حساس ہیں ان مشرکوں کی امانتوں کے بارے میں، کہ جب تک مشرکوں کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں منتقل نہ کر دیں مکہ نہیں چھوڑتے۔ پیغمبر اکرم امانتوں کے بارے میں اتنے حساس، اتنے سینسیٹیو ہیں کہ دشمنوں کی امانتیں، کافروں کی امانتیں، مشرکوں کی امانتیں ہیں، مشرکوں کی امانتیں جب تک علی کے محفوظ ہاتھوں تک منتقل نہ کر دی پیغمبر اکرم نے مکہ نہیں چھوڑا۔ وہ رسول جو مشرکوں کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یعنی واقعا ذرا حساسیت کا اندازہ کیجئے کہ جب تک پیغمبر اکرم، یعنی میں اصرار کے ساتھ تکرار کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا کہ وہ رسول جو امانتوں کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ جب تک محفوظ ہاتھوں میں مشرکوں کی امانتیں نہ پہنچ جائے وہ مکہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ شاید یہ بھی سبب ہے کہ غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے علی کے ہاتھ دکھلائے کہ میرے امین ہاتھوں کو بھی دیکھ لو، علی کے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو، اور اب اس کے بعد سنو کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ہر ہاتھ امین نہیں ہوتا، ہر شخص ولی نہیں ہوتا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ غور فرمایا برادران عزیز، واقعا یہ بہت اہم نکات ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ جب پیغمبر اکرم نے مولائیت اور ولایت کا اعلان کیا ہے تو گویا ان محفوظ ہاتھوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ پہچان لو ان محفوظ ہاتھوں کو، یہ عام ہاتھ نہیں ہیں، یہ محفوظ ہاتھ ہیں۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب برادران عزیز، پیغمبر اکرم کی طرف سے حجت تمام ہو چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی علی سے اگر دین کو نہیں لیتا تو پھر وہ ذمہ دار ہے، وہ نہ پیغمبر سے شکوہ کرے نہ علی سے شکوہ کرے۔ اب اس کے لیے چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، دیکھیں کس کس طریقے سے پیغمبر اکرم نے واضح کی، کبھی اس طرح سے کہ مولائیت کا اعلان کر دیا گیا، کبھی اس طرح سے کہ شب ہجرت اپنے بستر پر لٹا دیا، امانتیں مشرکوں کی حوالے کر دی، سمجھا دیا کہ دیکھو یہ کتنے محفوظ آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کا یہ جملہ واقعا کمال کا جملہ ہے۔ پیغمبر اکرم کیا ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کو مخاطب کر کے، دیکھیے دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں امیر المومنین کے فضائل سے، کم کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ امام احمد ابن حنبل، ظاہر ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے، معروف اہل سنت کے عالم احمد ابن حنبل، جن سے منسوب ایک پوری فقہ ہے کہ جس کے اوپر عمل ہوتا ہے، جس طرح سے فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، اسی طریقے سے فقہ حنبلی، عربستان کے کئی علاقوں میں امام احمد ابن حنبل کی فقہ پر عمل ہوتا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، لم یرد فی حق احد من الفضائل السحا بالاسانید الاحسان ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب۔ امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، لم یرد، وارد ہی نہیں ہوئی، فی حق احد، کسی ایک کے بھی حق میں فضائل کی وہ احادیث کہ جو صحیح سند کے ساتھ ہوں، حسن سند کے ساتھ ہوں، اتنی کثرت کے ساتھ ہوں، جتنی علی کے حق میں احادیث کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، کسی اور کے حق میں ایسی احادیث ہمیں نظر نہیں آتی، وارد ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ مذاق نہیں ہے، ہر شخص نے اس بات کو لکھا اور اس بات کو واضح کیا۔ امام نسائی صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ایک کے مؤلف ہیں، انہیں اسی جرم میں قتل کیا گیا کہ انہوں نے مولا کائنات کے فضائل پر مشتمل ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا خصائص امیر المومنین۔ میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا، لیکن آپ جا کر نیٹ پر چیک کر لیجئے گا کہ امام نسائی اگر آپ ٹائپ کریں تو ان کا مرڈر آپ کے سامنے انگریزی میں بھی انٹرنیٹ کے اوپر اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ کسی کتاب میں دیکھیے جس میں امام نسائی کے حالات لکھے ہوئے ہیں، آپ کو یہی ملے گا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے کتاب لکھی مولا کے فضائل میں، اور پھر اس کتاب کے لکھنے کے جرم میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ کم کتابیں نہیں لکھی گئیں، بہت لکھی گئیں۔ وہیں پر ہمیں یہ حدیث بھی نظر آتی ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم نے مولا کو مخاطب کر کے یہ کہا، انت منی بمنزلت الراس من الجسد، اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کی دھڑ سے ہوتی ہے، انت منی وانا منکا، یہ تو آپ کو یقیناً بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث مل جائے گی، مگر یہ بھی پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، انت منی بمنزلت الراس من الجسد، اے علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے کہ جو سر کی دھڑ سے ہوتی ہے. اب ذرا غور فرمائیے، جب پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں اے علی تو میرا سر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے علی تو میرا سر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے برادران، آنکھیں سر میں، کان سر میں، زبان سر میں، دماغ سر میں، یہ سب کا سب سر میں ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں اے علی تو میرا سر ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے علی تیرا دیکھنا میرا دیکھنا، تیرا سننا میرا سننا، تیرا بولنا میرا بولنا، تیرا سوچنا میرا سوچنا. اب اس کے بعد قیامت تک اگر سنت نبی کی تشریح ملے گی تو علی سے ملے گی، کسی اور سے نہیں ملے گی. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ واقعاً معاملہ یہی ہے. پروردگار عالم جس کو سند عطا کرے کہ یہ مرضی پروردگار خرید چکا ہے، پیغمبر اکرم جس کی منیت کا اعلان کریں، پیغمبر اکرم جسے اپنا سر قرار دیں، پھر اس کے بعد بھی دنیا کو اگر شبہ ہے تو دنیا انصاف کرے کہ وہ خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا عذر رکھتے ہیں. امیر المومنین نے بیان کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، پروردگار عالم نے حجت تمام کی، امیر المومنین اور ان کی اولاد نے بیان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، چیزوں کو بالکل واضح کر کے، کرسٹل کلیئر کر کے ہم تک پہنچا دیا. اب اس کے بعد ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کس طرح سے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. بات چلی تھی کہ اللہ خریدار ہے صاحبان ایمان کا، ان کے نفس کا بھی خرید رہا ہے اور ان کے مال کا بھی خریدار ہے، جنت کے عوض خریدار ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بلند تر منزل کے جہاں پر کوئی مرضی پروردگار کے عوض اپنے نفس کو بیچتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے برادران عزیز کہ عام صاحبان ایمان سے اسی بات کی توقع ہے کہ وہ جنت کے ثواب ہی کے لالچ میں کم از کم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، کوئی حرج نہیں، مگر اس سے بالاتر منزل یقیناً وجود رکھتی ہے. یہ علی ہی کی زبان پر سوٹ کرتا ہے، یہ مولا ہی کی زبان پر سجتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کو مخاطب کر کے کہیں کہ الہی ما عبدتک طمعاً لجنتک، کہ اے پروردگار میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی، ولا خوف من نار، میں نے تیری عبادت جہنم کی خوف سے بھی نہیں کی. ما عبدتک طمعاً لجنتک، نہ جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی، ولا خوف من نار، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی، بل وجدتک اہلاً للعبادہ، اے پروردگار میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا، فعبدتک، تو میں نے تیرے سامنے اپنا سر جھکا دیا. مفاتیح الجنان کے اندر مولا کائنات کا مناجات کا یہ جملہ ہے اور بہت قابل توجہ ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں الہی کفا بی اذن ان اکون لکا عبدن، کہ میرے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. کفا بی اذن، میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے، ان اکون لکا عبدن، کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرن ان تکون لی ربن، اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے. میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ، میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار. انت کما اوہب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. فجعلنی کما توہب، مجھے ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا. یعنی آپ یقین کیجئے برادران عزیز، بعض عرفا کا اس کے اوپر تبصرہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو علی کہہ سکتے ہیں، ہماری تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ ہم پروردگار عالم کو مخاطب کر کے یہ کہیں. دیکھیں پہلا جملہ، یہ پھر بھی کوئی کہنے کی ہمت کر سکتا ہے کہ کفا بی عزن نکون لکا عبدن، سچتا تو علی کی زبان پر ہی ہے کہ مالک میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا، میں تیرا عبد ہوں، میرے فخر بہت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. لیکن آگے انت کما اوہے، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، یعنی علی کی نظر میں خدا کے لیے بھی کوئی معیار ہے جس کے لیے علی کہہ رہے ہیں کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. فجعلنی کما توہب، تو مجھے ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر علی کی اتباع میں یہ کہنا بھی چاہوں تو مجھے کچھ تصرف کرنا پڑتا ہے، میں یہ کہتا ہوں انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، بل فوق ما احب، بل فوق ما احب، تو مالک اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جو میں چاہ سکتا تھا، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جیسا میں چاہ سکتا تھا، بس مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ علامہ نقن صاحب اس کے اوپر بھی تبصرہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اب علی کی بارگاہ میں علی ہی کے انداز سے مخاطب ہو کر کیوں نہ یہ کہہ دیں، علی نے خدا کو مخاطب کر کے کہا، ہم علی کو مخاطب کر کے کیوں نہ یہ کہہ دیں کہ مولا ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا جیسا ایک ماننے والا سوچ سکتا تھا، ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں، درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تب اس کے بعد وہ بیع و شراء، وہ خرید و فروخت کا صحیح مفہوم انسان کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب وہ علی والا بننے کی کوشش کرے۔ بس برادران عزیز، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں، ذرا غور فرمائیے گا، ایک خرید حسین ابن علی کی طرف سے بھی ہوئی تھی، ایک زمین کو حسین ابن علی نے بھی خریدا تھا، اس زمین کا نام ہے کرب و بلا، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ مولا نے کربلا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو، ہمیں، زائروں کو، زائرین کو یاد کیا تھا، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ آج 2 محرم کی تاریخ مکمل ہو چکی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کا مسافر کربلا پہنچ چکا ہوں۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا مدینہ منورہ سے، 3 شعبان کو یہ قافلہ مکہ پہنچا، یعنی چند دنوں کے بعد۔ یہ کیا عجیب اتفاق ہے، حسین ابن علی اس دنیا میں بھی آئے تو 3 شعبان کی تاریخ تھی، اور جب مکہ معظمہ پہنچے ہیں تو بھی 3 شعبان کی تاریخ تھی۔ مدینہ منورہ سے یہ قافلہ پہنچا مکہ، مکہ میں امام نے چند مہینے گزارے، شعبان کا پورا مہینہ گزارا، رمضان کا پورا مہینہ گزارا، شوال کا پورا مہینہ گزارا، ذیقعد کا پورا مہینہ گزارا، یہ 4 مہینے پورے گزارے، یعنی ابتدائی 2 دنوں کو آپ مائنس کر دیجیے، 3 شعبان کو امام پہنچے تو تقریباً یہ 4 مہینے امام نے مکمل گزارے۔ پھر اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا جو حج کا مہینہ ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ کو امام حسین نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا، یعنی وہ کہ جس نے کئی حج پاپیادہ کیے ہیں، جو وارث کعبہ ہے اسے حج نہیں کرنے دیا جا رہا، اور امام حسین کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اگر میرا خون بہایا جائے تو حرم کی حدود میں نہ بہایا جائے، حرم کی حدود میں میرا خون نہ بہے، اگر ایک بالشت بھی حرم کی حدود سے باہر میرا خون بہایا جائے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ اے فرزند رسول، کیا وجہ ہے کہ آپ حج کیے بغیر جا رہے ہیں؟ امام حسین یہی جواب دیتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کے وفود آ چکے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دوران حج مجھے قتل کر دیں، میں نہیں پسند کرتا کہ حرم کی حرمت پامال ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ اے مولا آپ کو خدا وہاں لے جانا چاہتا ہے جو ایک اور حرم بننے والا ہے۔ کربلا کربلا مولا ہے حسین کے صدقے میں، اور اب امام حسین مکہ معظمہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور امام کا یہ سفر آگے جاری و ساری ہے، راستے میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آتی ہے، اور پھر اس کے بعد بالآخر وہ وقت آ گیا کہ امام نے اپنا رخ تبدیل کیا اور کربلا کی طرف عازم ہوئے۔ ظاہر حسین ابن علی کو تو معلوم ہے بہت اچھی طریقے سے کہ کہاں پہنچنا ہے، مگر اسباب ظاہری کے ماتحت دیکھیں تو ابھی واضح نہیں ہے، یہاں تک کہ کربلا یہ قافلہ پہنچا، حر کے پاس پیغام یہی ہے کہ ایک ایسی جگہ پر روکا جائے کہ جہاں پر نہ پانی ہو نہ ہی کسی قسم کی گراس، کوئی سبزہ نہ ہو، پانی بھی نہ ہو اور سبزہ بھی نہ ہو۔ حر نے امام حسین کو مجبور کیا ظاہری طور پر کہ فرزند رسول یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری طرف قدرت کا ایک انتظام کہ وہ گھوڑا، وہ زلجنا کے جس کے اوپر امام حسین سوار تھے، اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں طرف کے انتظامات ہیں، ایک طرف اسباب ظاہری اور ایک طرف انتظام قدرت، انتظام پروردگار۔ جناب حضرت ابو الفضل عباس آئے اور آ کر یہ کہا کہ فرزند رسول ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ گھوڑا بہت تھک گیا ہے، میں مرکب کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ سواری کا دوسرا جانور لایا گیا، اس نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سواری کا تیسرا جانور لایا گیا، اس نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سات مرتبہ سواری کے جانور تبدیل کیے گئے، مگر سواری کے جانور نے آگے اس بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ جانتے ہیں عزیزان، حسین کا گھوڑا کل دو مرتبہ ہے کہ جب اس نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ ایک دو محرم کو جب کربلا پہنچے ہیں، اور ایک عصر عاشور جب سکینہ پچھلے پیروں سے لپٹی ہوئی۔ اجرکم اللہ، جب وہ بچی یہ فریاد کر رہی تھی کہ اے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا وہ پلٹ کر واپس نہ آئے۔ حسین آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور زلجنا آگے بڑھ کر نہیں دے رہا۔ اس موقع پر بھی جب حسین نے زلجنا سے یہ کہا تھا اے زلجنا یہ آخری زحمت ہے، تو زلجنا نے زبان بے زبانی سے متوجہ کیا تھا کہ فرزند رسول پیچھے تو دیکھ لیجیے۔ اور جب حسین نے سکینہ کو پیروں سے لپٹا ہوا پایا تو بھی زلجنا سے اترے اور سکینہ کو آغوش میں لیا۔ مگر یہ پہلا موقع، یہ بھی واقعاً عجیب مصیبت کا موقع ہے کہ جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچ گیا ہے اور امام حسین آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ رہا، جو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول آپ کی منزل آ گئی، آگے میں آپ کو کہاں لے کر جاؤں۔ اور اب حسین ابن علی کہتے ہیں کہ ذرا یہاں پر اگر کوئی آبادی ہے تو ان کے نمائندہ افراد کو بلا کر تو لے کر آؤ۔ قبیلہ بنی اسد والے وہیں پر آباد تھے، وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ فرزند رسول حکم فرمائیے، ہمیں کیوں یاد کیا ہے؟ کہا ہے بنی اسد والوں یہ بتاؤ کہ کیا اس جگہ کا کوئی نام بھی ہے؟ کہا کہ ہاں، یقال لہا نینوا، اے فرزند رسول اس جگہ کا ایک نام نینوا ہے۔ حسین کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی اور نام بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا یقال لہا یہاں غازریہ، اے فرزند رسول اس کا ایک اور نام غازریہ بھی ہے۔ کہا کہ ہاں، مگر کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کسی نے کہا کہ فرزند رسول اس کا ایک نام شتے فرات بھی ہے۔ کہا کہ ہاں، مگر کوئی اور نام بھی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نا حسین کس نام کی تلاش میں ہے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ ان سب کے علاوہ بھی کوئی نام ہوگا۔ کہا فرزند رسول یہ نام تو ہمیں معلوم تھے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے خانوادے کے کسی بزرگ کو لے کر آتے ہیں، اسے شاید کوئی اور نام بھی معلوم ہو۔ اور وہ لے کر آئے، ایسا بزرگ کہ جو اپنے پیروں پر چل کر نہیں آ سکتا تھا، اسے اٹھا کر لایا گیا۔ اور جب وہ آیا، اور اب امام حسین نے کہا کہ اے پیر مرد، اے بزرگ، یہ بتاؤ کہ اتنے نام تو تمہارے قبیلے والوں نے بتائے کہ اس جگہ کو نینوا بھی کہتے ہیں، غازریہ بھی کہتے ہیں، شت فرات بھی کہتے ہیں، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ وہ بزرگ اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگا اور اس نے کہا یقال لہا کربوبلا، اے فرزند رسول اس جگہ کا ایک نام کربوبلا بھی ہے۔ امام نے کہا کہ ہاں، ہذا ارض کرب و بلا، یہی وہ زمین ہے جو کرب کی زبان زمین ہے، بلا کی زمین ہے۔ اور اب اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اے بنی اسد والوں، ہم تم سے اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا فرزند رسول کس لیے؟ کہا کہ ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ کہا فرزند رسول آپ ہمارے مہمان ہوئیے، خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ کے میزبان، آپ ہمارے مہمان رہیے جب تک آپ کا دل چاہے۔ کہا نہیں بھائی، چند دنوں کی بات نہیں ہے، اب تو ہمیں قیامت تک یہیں پر رہنا ہے، ہم اس جگہ کو خریدنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی امام نے کہا ہم یہاں مستقل رہنا چاہتے ہیں، وہ بنی اسد کا بوڑھا ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا فرزند رسول خدا کے لیے اس جگہ پر رہنے کی بات نہ کیجیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں سینہ در سینہ یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ کسی نبی اور کسی امام، کسی ولی، کسی نبی زادے کو یہ زمین موافق نہیں آئی ہے۔ جب کوئی یہاں سے گزرا اس کے جسم سے خون ضرور بہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ ہاں، تو نے تو اتنا سنا ہے، مگر ہمیں اس سے زیادہ معلوم ہے، ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا سامان اتارا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہماری حد کی حرمت ہوگی۔ میں آپ کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہوں اے فرزند رسول، آپ کہہ رہے ہیں یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، مگر یہ بھی تو بتائیے کب تک وہ خیمے باقی رہیں گے؟ اے فرزند رسول، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ہمارا سامان اتارا جائے گا، مگر اے اللہ کے رسول کے فرزند، جب تک وہ سامان لوٹا نہیں جائے گا تب تک وہ یہاں پر رہے گا۔ مگر شام غریبہ میں آ کر دیکھیے وہ سامان لوٹ لیا گیا، وہ خیمے جلا دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد حسین نے ایک عجیب جملہ کہا، حسین کہتے ہیں کہ یہیں پر ہمارا خون بھی بہایا جائے گا۔ میں کہوں مولا کس کس کا خون بہایا جائے گا؟ ایک علی اکبر ہے کہ جس کے سینے سے ابلتا ہوا خون بہے گا، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا خون بہے گا، ہاں مگر ایک خون وہ ہے کہ جسے حسین نے بہنے نہیں دیا۔ سب کا خون کربلا میں بہا مگر ایک کا خون حسین نے بہنے نہیں دیا، وہ ننے 6 ماہ کے مجاہد علی اصغر کا خون کہ جسے حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا۔ عزیزو یہاں پر گفتگو مکمل نہیں ہوئی۔ اب بنی اسد سے حسین کہتے ہیں، اے بنی اسد والوں یہ زمین ہم نے خریدی، اب ہم تمہیں ہبا کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں لوٹانا چاہتے ہیں، اگر تم چند شرائط پر عمل کر لو ہم یہ زمین تمہیں واپس کرنا چاہتے ہیں۔ کہا مولا حکم فرمائیے کیا شرائط ہیں؟ کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ اگر ہمارے شہید ہونے کے بعد ہمارا کوئی زائر ہماری قبر کا پتہ پوچھتے ہوئے آ جائے تو اسے ہماری قبر کے بارے میں بتا دینا کہ یہ حسین غریب کی قبر ہے۔ ہمارا زائر تمہارے پاس آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ اے آزادارو یقیناً آپ حسین کی یاد قائم کرنے کے لیے بڑی زحمت برداشت کرتے ہیں، مگر قدر کیجیے اپنے مولا کی جنہوں نے کربلا پہنچتے ہی سب سے پہلے آپ کو یاد کیا، اپنے زائروں کو یاد کیا، اپنے زواروں کو یاد کیا۔ اور اب حسین کہتے ہیں ہماری ایک اور شرط بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جب یہ فوج بے حیا ہمیں قتل کر کے چلی جائے ہمارے لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے، وعدہ کرو ہماری لاشوں کو دفن کرنے کے لیے میدان میں آؤ گے، ان لاشوں کو بے گور و کفن رہنے نہیں دو گے۔ بنی اسد کے مردوں نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا، فرزند رسول ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے لاشوں کو دفن کریں گے۔ بنی اسد والے جانے لگے، امام کہتے ہیں اے بنی اسد والوں جا تو رہے ہو مگر ایک زحمت اور کرو، ذرا اپنے گھر کی خواتین کو تو بھیج دینا۔ بنی اسد والے پریشان کہ ہمارے گھر کی خواتین سے کیا کام، مگر امام نے کہا ہے پلٹے اپنے گھروں کو اور اپنی بیبیوں سے کہا جاؤ جاؤ فرزند رسول نے تمہیں یاد کیا ہے۔ وہ بیبیاں اپنی چادروں کو سنبھالتی بھی آئیں، حسین مظلوم کے پاس پہنچی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے فرزند رسول ہم بھی آپ کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں؟ حسین کہنے لگے بیبیوں مجھے پہچانتی ہو نا، میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ فرزند رسول؟ کہا کہ ہاں میں تو فرزند رسول ہوں، مگر یاد رکھنا میرے ساتھ زینب بھی ہے، میرے ساتھ ام کلثوم بھی ہے، میرے ساتھ اور بھی خواتین ہیں، تم ایک وعدہ کرو۔ کا حکم فرمائیے؟ وعدہ یہ کرو کہ اگر تمہارے مرد یزیدی فوج کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کریں تو جب تم فرات کے پاس پانی بھرنے کے لیے آؤ گی اس موقع پر ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پر ڈال کر ہمارے دفن کی کوئی تدبیر کرنا۔ وہ بیبیاں آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی اے فرزند رسول ہم وعدہ کرتے ہیں ہم یہ کام ضرور انجام دیں گے۔ جب جانے لگی تو حسین کہتے ہیں اے بیبیوں ایک زحمت اور ہوگی، ذرا اپنے بچوں کو تو بھیج دینا۔ وہ بیبیاں پھر پریشان گئیں اور جا کر اپنے بچوں سے کہا ارے جاؤ جاؤ فرزند رسول تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ وہ بچے آئے خوش ہوتے ہوئے آئے، ارے ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ نواسا رسول فرزند رسول علی اور زہرا کے دل کے ٹکڑے کے لیے کوئی خدمت انجام دے سکیں۔ ننے ننے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا اے فرزند رسول حکم فرمائیے۔ کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے نواسے۔ کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کا نواسا ہوں مگر میرے بھی تمہارے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک علی اصغر بھی میرے اس قافلے کے اندر موجود ہے۔ اے بنی اسد کے بچوں وعدہ کرو اگر تمہارے ماں باپ یزیدی فوج کے ڈر سے ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے اتنا وعدہ کرو کھیلنے کے بہانے آ جانا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ اے مولا حسین آپ کو کتنی تمنا تھی آپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا نہ رہے، مولا کیا آپ کا بڑا بیٹا کوئی نہیں ہے؟ ارے سید سجاد ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں گے میں حسین کا وارث ہوں، مولا پھر آپ کیوں دفن نہیں کرتے؟ سجاد کہیں گے وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، جس کے پیروں میں بیڑی، جس کے گردن میں توکے خاردار ہو، وہ ایک مٹھی خاک بھی اپنے بابا کے لاشے پر ڈالے۔ الا ولانۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔